أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ پاکستان میں جو افراد شہید ہوئے ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کو مدنظر رکھتے ہوئے اور میرے والد مرحوم کو مدنظر رکھتے ہوئے. بلند تر
صلوات.
ایک مرتبہ پھر سب مل کے صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، صاحبان عزت، آج میں نے جس چیز کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ جو ممبر سے کم ہی بیان ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک جگہ پہ اپنی تقریر کو روک کر کچھ دیر سوال و جواب کا بھی سلسلہ جاری رہے، تاکہ یہ اپنے جو نوجوان دوست تشریف فرما ہیں ان سے جو ہے وہ ہمانگی ہو جائے یا جو ہے وہ تبادلہ خیال ہو جائے. جو موضوع میں نے انتخاب کیا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جن کے پاس بھی وہ شے ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جن کے پاس بھی وہ شے نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ناکام ہوتے. دیکھیں، توجہ میری طرف رہے، آم کی گٹھلی اگر آپ بوئیں گے تو جو پھل نکلے گا وہ آم ہی کا ہوگا، امرود کا بیج بوئیں گے تو جو پھل آئے گا وہ امرود کا ہوگا. اس کو پرشین میں ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ گندم از گندم روید، جو از جو، از مقافات عمل غافل نہ شو. یعنی گندم سے گندم نکلے گی اور جو سے جو، اور جو ہمارے کردار کے رزلٹ ہیں ان سے آپ غافل نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موضوع میں نے انتخاب کیا اس کا نام اتحاد. یہ اتحاد ایک ایسا بیج ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ بوئیں گے تو جیسے بتایا کہ اگر امرود بونے سے امرود ہی نکلتے ہیں، اتحاد ایسی شے ہے کہ اس کا بیج بوئیں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہوگی، ہمیشہ کامیابی ہوگی. اور اختلاف ایک ایسی شے ہے کہ جس کو بوئیں گے تو ناکامی ہی ناکامی ہوگی، یعنی اتحاد سے کامیابی ہی کامیابی ہوگی اور اختلاف سے ناکامی ہی ناکامی ہوگی. کوئی کہہ سکتا ہے جتنے بھی تشریف فرما ہیں، کیونکہ میں ذرا آزاد اوکے بات کرنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ رک کے بات کی جائے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے سر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپس میں اتحاد ہو، اگر لیڈر اچھا ہو ساری کامیابی لیڈر کے اوپر ہوتی ہے، عوام کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. نہیں دیکھو یار، ہمارے رسول سے بہتر تو بڑھ کے کوئی لیڈر نہیں ہوگا، پیغمبر اسلام سے بڑھ کے تو کوئی رہبر نہیں ہوگا. لیکن جنگ احد ہے, مسلمانوں میں اختلاف ہے, جنگ جیت چکے ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, پیغمبر نے ان کو کھڑا کیا ہے, ان میں اختلاف ہے, سب مسلمانوں میں بھی نہیں. ادھر مشرکین مکہ میں اتحاد ہے, ادھر اختلاف ہے. جب جنگ کا رزلٹ آتا ہے تو وہ جیت جاتے ہیں, یہ ہار جاتے ہیں. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر رہبر رسول بھی ہو, اگر لیڈر رسول بھی ہو, لیکن آپس میں اگر اختلاف ہو تو شکست ہی شکست. اور اگر رہبر مشرکین بھی ہو لیکن آپس میں اگر اتحاد ہو تو فتح ہی فتح ہے. نہیں, بات ابھی واضح نہیں ہوئی. میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو. پتا ہے نا, اگر آم بوئیں گے تو آم ہی نکلیں گے. اتحاد کا بیج جب بوئیں گے تو کامیابی کامیابی ہوگی, اختلاف کا بیج جب بوئیں گے تو شکست ہی شکست ہوگی. رسول کے بعد میرے مولا علی ابن ابی طالب کو دیکھ لیا. رسالت معاف کے بعد, لیکن میں تقریر نہیں کرنا چاہتا, میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. رسالت معاف کے بعد میرے مولا سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں, ٹھیک. لیکن جو اصول آپ کو بتایا وہ اصول اپنی جگہ پہ, کہ اگر اتحاد ہے تو کامیابی ہے, اگر اختلاف ہے تو ناکامی ہے. ادھر امیر کائنات ادھر امیر جہنم, یہی ہے نا. جنگ سفین میدان میں, ادھر امیر کائنات, ادھر امیر جہنم. ادھر فوج میں اختلاف, ادھر فوج میں اتحاد. جنگ جیت چکے ہیں, فوج میں اختلاف ہے, وہ جنگ ہار چکے ہیں, فوج میں اتحاد ہے. جدھر اتحاد ہے وہ امیر جہنم ہے, جدھر اختلاف ہے جس کی فوج میں وہ امیر کائنات ہے. لیکن جب جنگ کا رزلٹ آتا ہے جنگ ہار جاتے ہیں. یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ لیڈر پہ بات نہیں جاتی, بات ہم لوگوں پہ آتی ہے کہ اگر ہمارے اندر اتحاد ہے تو کامیابی ہے, اگر اختلاف ہے تو ناکامی ہے. یہ جگہ سفیر ہوگی. چور یار, مذہب سے بھی دور ہٹ کے بات کرو. چور ہے نا, چور ڈاکو. ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلے نا تو جانتے حال کیا ہوتا ہے, اگر پکڑا جائے تو مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں. لیکن اگر یہی ایک کی بجائے تین میں اتحاد ہو جائے, پانچ دس پچیس پچاس مل جائیں اور پھر چوری کرنے کے لیے نکلیں, پھر ڈاکہ مارنے کے لیے نکلیں, تو آپ بتائیے, مقابل میں اختلاف ہو, چوروں میں اتحاد ہو, اپنے ایمان سے بتائیے جیتے گا کون؟ چور جیتیں گے, چور جیتیں گے. وہ چاہے مومن بھی ہو, اختلاف کر کے بیٹھے ہو, جیت چور جائیں گے. چھوڑیں مولویوں کی بات کریں, ہمارے ملک پاکستان کی ہسٹری, یہ وہ اسلام کی ہسٹری, اب پاکستان کی 50 سالہ تاریخ ہے پاکستان کی, اور یقین مانیں کہ کبھی بھی مولویوں کو کامیابی نہیں ہوئی. پورے 50 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوئی, سوائے یہ جو لاسٹ سیکشن ہوئی. وجہ کیا ہوئی آپ سوچئے اس بات پہ, آپ غور فرمائیے نوجوان دوست, خصوصی طور پہ ان سے توجہ کا طالب ہوں, کہ 50 سالہ تاریخ میں کوئی بھی مولویوں کی جماعت کامیاب نہیں ہوئی. اس دفعہ انہیں کامیابی ہوگی, دوسری بڑی جماعت قرار دی ہے. حتیٰ یہ کہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے بھی تیار تھے. بات کیا تھی, اصل میں ریزن کیا تھی, بات کل اتنی تھی دوستو, مقابل پارٹی جو مسلم لیگ اور دوسری تھی, ان میں اختلاف ہو گیا, ان میں مولویوں میں اتحاد ہو گیا, ان میں اتحاد ہو گیا, ان میں اختلاف ہو گیا. مسلسل پاکستان بنایا اس پارٹی نے, شروع سے چلتی آ رہی ہے. ان میں اتحاد ہو گیا, ان میں اختلاف ہو گیا, تو جو اتنی کامیابی تک پہنچی ہوئی تھی وہ نشست آ گئی, یہ دوسرے نمبر پہ آ گئی, یہ کامیاب ہو گئی. چھوڑیں آپ پاکستان کی تاریخ کو, اپنی اردو کمیونٹی میں پاکستان کی تاریخ دیکھیے, شیعہ کے اندر جب عارف حسینی تھے قوم میں اتحاد تھا تو کس قدر کامیابی تھی. جتنی دیر سپاہ محمد, مجھے کسی کے ذاتی کاموں سے غرض نہیں, لیکن آپ اس بات کو دیکھیے کہ جتنی دیر سپاہ محمد کے اندر اتحاد رہا کتنی کامیابی رہی, جیسے ہی اختلاف ہوا ختم ہوگی بات. جتنی دیر تحریک جعفریہ کے اندر اتحاد رہا کتنی کامیابی رہی, جیسے ہی اختلاف ہوا تو لیڈر بھی جیل میں چلا گیا لیکن کسی کو پرواہ نہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف ہمیشہ شکست لے کے آتا ہے اور اتحاد ہمیشہ کامیابی لے کے آتا ہے. اب قرآن مجید سے, وہ تاریخ سے اور یہ اب قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان, گفتگو صاحبان ایمان سے, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. حق کا تقاتے, جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے وہ اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو تمہیں موت نہیں آئے جب تک تم جو مسلمان نہ ہو. اب ان آیات کا شان نزول کیا ہے, پہلے شان نزول سنیے اور بچوں توجہ میری طرف رہیں. اور مدینے میں دو قبیلے اوس اور خزرج پائے جاتے تھے, ان میں سال ہا سال سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں, خون خرابے تک نوبت تھی. جیسے ہی پیغمبر اسلام تشریف لائے اور یہ مسلمان ہوئے, ایسے میں پیغمبر اسلام نے اسلام کی بدولت, ایمان کی بدولت ان کے اختلافات کو ختم کر دیا. وہ جو سال ہا سال سے ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے پڑے تھے, وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وہ مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. پیغمبر نے اخوت کے مختلف طریقے سے جو ہے وہ اس کو رواج دیا. کبھی کسی غریب کو پکڑا اور امیر کے ساتھ ملا دیا, مہاجر کو پکڑا انصار کے ساتھ ملا دیا, کبھی کسی کے ساتھ کسی بہانے, حتیٰ یہ کہ بعض کا جائیداد میں بھی بھائی بھائی بنا دیا. تو بڑھتے گئے, یعنی اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے اتحاد اور اتفاق کا جو ہے وہ رواج ڈالا. لیکن یہاں پہ میں رک کے کہتا ہوں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی ہر سنت کو اپناتے ہیں لیکن اس سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. پیغمبر نے دیکھا کہ اختلافات تھے تو ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا, تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی کیوں نہیں بن جاتے؟ دیکھیں ویسے تو سبھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوة, لیکن پیغمبر اسلام نے جس کا نظریہ جس سے ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اکیلے اکیلے کام کرنے سے کیا فائدہ, جب مسواک بھی پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق کرتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوتے ہیں رسول کی سنت کے مطابق, تو اب یہ بھائی چارے کی سنت بھی تو رسول کی ہے, بھائی چارے کی سنت بھی رسول کی ہے. اور آپ مفاتح الجنا اٹھا کے دیکھیے, اس میں جو 18 ذی الحجہ کو غدیر کے دن, غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اسلام نے مولا کا اعلان کیا, اسی کے اعمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا جائے. تو اوس اور خزرج جو کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے, پیغمبر نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. اب یہ ہوا کہ ایک کیس بن شامی شخص یہودی, یہ جب نکلا تو برسا برس سے وہ دشمن, اب وہ بھائی بھائی. جب وہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے وہ قبیلے جو آپس میں دشمن تھے وہ محبت اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بیٹھے ہیں. کس کے اندر کفر کی وہ آگ بڑھتی کہ یہ اختلاف ختم ہونا چاہیے کسی طریقے سے. اس نے کسی شخص کو بلایا, نوجوان کو, اسے تیار کیا کہ ایسے ایسے ان کے اندر جا کے تم فرقہ ڈلواؤ. وہ کیا جانے کے بعد کہنے لگا کہ یار وہ کیا ہوا, آپ کے تو اتنے اختلافات تھے, کہا وہ تو ختم ہو گئے. کہا کہ آپ کا قبیلہ افضل ہے یہ ان کا؟ کہا قبیلہ تو ہمارا ہی افضل ہے. کہا اچھا کیسے؟ کہا کہ وہ فلاں ہمارے قبیلے میں سے تھا, وہ ہمارے قبیلے میں سے تھا. اب اس طریقے سے اس نے برین واش کیا کہ جب وہ دونوں قبیلے آپس میں کھڑے ہوئے تو دو شخص, زیادہ نہیں دو, ایک نے کہا کہ جتنے بھی آپ افضل ہو جائیں لیکن قرآن کی نشر و اشاعت کا کام ہم نے کیا ہے. دوسرا کہنے لگا کہ قرآن کے حافظ تو ہماری طرف سے ہی ہے نا. وہ کہنے لگا, پہلا کہنے لگا سعد بن عبادہ, اس کا تعلق ہمارے گروپ سے. دوسرا کہنے لگا کہ سعد بن معاذ, ان کا تعلق ہمارے گروپ سے. ایک فضیلت دوسری بیان کرے دوسرا وہ, ایک نے کہا تم مجھ سے زیادہ بننا چاہتے ہو. وہ بات جو اتحاد اور اتفاق اور پیار کی تھی وہ فضیلتوں کے چکروں میں وہ اختلاف میں پڑ گئی, اور اس طریقے سے وہ آپس میں بڑھ کے کہ وہ خون و خراب پہ کی نوبت آ گئی, اور وہ دونوں قبیلے والوں کو کال کیے, دونوں اکٹھے ہو گئے, وہ اسی جہالیت پہ لڑنے لگے. پیغمبر اسلام تشریف لائے اور لانے کے بعد ان کے اختلافات کو آپ نے حل کیا, اس کے بعد یہ آیات کا نزول ہوا جن کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ نے ترجمے کو سماعت فرمانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. حق کا تقاتے, جو اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب یہ دیکھیے کہ حق کا تقاتے, تقوی کا حق کیا ہے؟ اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح سے اطاعت کی جائے کہ نافرمانی نہ ہو, اللہ کو اس طرح سے یاد کیا جائے کہ بلایا نہ جائے, اور اللہ کی نعمتوں پہ اس طرح سے شکر ادا کیا جائے کہ ناشکری نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد والا. اور فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو تم نہ مرنا مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں. حقیقت میں فرسٹ میسج ہے یہ تو انہی کے لیے, اس خضر کے لیے, لیکن یہ تمام امتیں پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے قرآن میسج دے رہا ہے. اس خضر سے مخاطب ہو کے پروردگار فرماتا ہے کہ دیکھو وہ جاہلیت کی زندگی تمہاری شروع ہوئی تھی, تو ایسا نہ ہو کہ اینڈ بھی جو ہے وہ جاہلیت بھی ہو جائے. نہیں, شروع چاہے جاہلیت سے ہوگی لیکن اینڈ آپ کا حالت اسلام میں ہونا چاہیے. اور فرمایا واتصموا بحبل اللہ جميعا, تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا, اور اختلاف پہ نہیں پڑو. اب یہاں رک کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی آسمان میں رسی لٹک رہی ہے کہ ہم سب جائیں اور اس کو پکڑ لیں؟ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو علماء مفسرین نے یہ بات کہی کہ حبل اللہ سے مراد اسلام ہے. کچھ علماء مفسرین نے یہ بات کہی کہ حبل اللہ سے مراد, اللہ کی رسی سے مراد محمد رسول اللہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. کسی نے یہ بات کہی کہ حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے, کسی نے کہا کہ آل محمد. تو کیا ان میں کوئی تضاد ہے, کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. تو پھر حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد, اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہر وہ شے جو انسان کو خدا کے ساتھ ربط پیدا کر دے وہ ہے حبل اللہ. جو بھی چیز انسان کو پروردگار عالم سے ربط دے دے وہ ہے حبل اللہ. ایون یہ کہ ایک عالم دین بھی اگر آپ کو خدا سے ربط دے دیتا ہے تو وہ بھی حبل اللہ ہے. نہیں, بات انسانوں کی نہیں. اگر یہ سینٹر, کوئی سینٹر ایسا ہو کہ جو بندوں کو خدا سے ملا دے تو وہ حبل اللہ ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا وہ خدا سے ملائے. واتا سے مو بے حبل اللہ جميعا, تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا, اور اختلاف میں نہیں پڑو. واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعدان, اور دیکھو میری نعمتوں کو یاد کرو. اس کن تم آدان, کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اوسو حضرت ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اس نعمت کے سبب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, دیکھو مجھے اجازت دیتے ہو آپ کہ آپ کی خدمت میں جملہ کہوں کہ اوس و خضرج جو ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن ایمان نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. یہ کیسا ایمان ہمارے پاس ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. تو آپس میں اختلاف کی بیٹھے, وہ آپس میں اختلاف کیے بیٹھے تھے جاہلیت میں, لیکن ایمان لانے کے بعد ان میں اتحاد ہو گیا. یہ کیسا ایمان ہمارے پاس ہے کہ ان کے پاس آتا ہے تو اتحاد ہو جاتا ہے, ہمارے پاس آتا ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے. دوستو ایمان کبھی بھی اختلاف کی دعوت نہیں دیتا. جس کے پاس بھی جو کچھ بھی ہے اگر وہ اختلاف کی طرف لے کے جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, اور تم آگ کے کنارے کھڑے تھے, اور تم آگ کے کنارے کھڑے تھے. یہ آگ کون سی ہے؟ یہ جہنم کی نہیں, یہ آگ اختلافات کی ہے. وہ کن تم اعلی شفا حفرت من النار, یہ ایسی آگ ہر کسی بھڑک جائے تو انسان جل جاتا ہے. فانقذکم منہا, تو اللہ نے اس آگ سے تمہیں نجات دے دی. کیسے؟ تمہارے دلوں میں ایمان ڈالا, یہ آگ ختم ہو گئی. فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ اس طرح سے اپنی آیات تمہیں بیان کرتا ہے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور پھر فرمایا, پروردگار اب سوال یہ ہے کہ اتحاد ہوگا کیسے, کوئی تو طریقہ ہو کہ اتحاد کیسا ہو. فرمایا ول تکن منکم امتن, میں تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں, ول تکن منکم امتن, تم میں گروپ ایسا ہو, ایک سینٹر ایسا ہو, کچھ افراد ایسے ہوں. ول تکن منکم امتن یدعون الی الخیر, وہ خیر کی طرف ہو رہا ہے. آجو بھائی, آجو, آج یہ پروگرام رکھا ہے اس میں آجو, آجو نماز کا وقت ہے, آجو جمعے میں آجو, آجو ہم نے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے. ول تکن منکم امتن یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, جو نیکی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور جو برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. یعنی آپ پروردگار کا بیان دیکھیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے, برائی سے روکے, وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں. اور پھر فرمایا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور ان افراد کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا. وقت طلب ہو, اور جنہوں نے اختلاف ڈالا. من بعد ما جاءتهم البینہ, جب روشن نشانی ان کے پاس آ گئی پھر اختلاف ڈالا. فاولئک لہم عذاب عظیم, ان کے لیے عذاب رکھا ہے جو تفرقہ ڈالتے ہیں. اور پھر پروردگار نے فرمایا, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے, کچھ چہرے نورانی ہوں گے, کچھ چہرے کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, جن کے چہرے کالے ہوں گے. اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ, انہوں نے حق کو چھپایا ہوگا, اس کے بعد کیا تم کے پاس آ گیا ہوگا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم عذاب کو چکھو اس کے بعد کہ تم کفر کر رہے ہو. اور فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور جن کے چہرے قیامت میں نورانی ہوں گے. فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, یہ رحمت پروردگار میں ہوں گے. تو کن کے چہرے نورانی ہوں گے؟ وہ جو اتحاد کی طرف بلاتے رہے. اور کن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ جو اختلاف کی طرف بلاتے رہے, جو اختلاف ڈھالتے رہے. اور پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, فاما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, جس رحمت پروردگار میں ہمیشہ رہیں گے. اور فرمایا, تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, اور اللہ انہیں صاف صاف آپ کو بیان کر دیتا ہے. وَمَنْ لَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ کائنات میں سے کسی شے پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا. ظلم کیسے کرے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا مالک ہے. ظلم تو وہ کرے جو کسی کا مالک نہ ہو کھینچنے کے لیے, اللہ تو کائنات کا مالک ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور ظلم کیسے کرے, ہر شے نے اسی کے پاس آنا ہے. پروردگار نے کیا کہا؟ اتحاد کا طریقہ بتایا, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, کہ تم میں ایک امت ایسی ہو, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو خیر کی طرف ہو رہا ہے. وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور نیکی کا حکم دے. وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکے. یہاں حکم دیا اور آیات کے اینڈ میں آ کے فرمایا, وکنتم خیر امت, یعنی جب میسج دیا تو کچھ تو لوگ ہو گئے کہ ہاں ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے. یعنی مائنڈ انہوں نے بنا لیا کہ ہم ایسے گروپ بنیں گے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے, لوگوں کو برائی سے روکیں گے. جیسے ہی انہوں نے یہ ذہن بنایا تو آیات کا اینڈ اس طرح سے ہوا, وکنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, وہاں کا تم میں امت ہونی چاہیے. یہاں کا وکن تم خیر امت, تم بہترین امت ہو. پروردگار ان میں نشانیاں کیا کیا ہیں؟ کہا, وکن تم خیر امت اخرجت للناس, تم اپنے لیے نہیں تم لوگوں کی صلاح کے لیے اٹھتے ہو. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, تم لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھتے ہو. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, تم معروف کی طرف بلاتے ہو. تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم برائی سے روکتے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ اتحاد کا جو واحد طریقہ وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہو جو نیکی کی طرف بلائیں. جب ہمیں نیکی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو اتحاد کیسے ہوگا؟ آپس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا, برائی کا ہی نہیں پتہ ہوگا, یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے, تو ہمیں اتحاد کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹائم کم رہ گیا اس لیے مختصر کیے دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرکز اتحاد ہیں, اگر یہ نہیں ہوگی تو کبھی آپ نے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. مثال آپ کو دے دوں, دیکھیں میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ کہ ہم لوگ اپنی مذہبی لائف میں تو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو دنیاوی لائف ہے اس میں انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یعنی دنیا میں انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں, مذہب کے اندر یہ جانوروں کی طرح. اب دیکھیے جانور کسے کہتے ہیں اور انسان. اب آپ کوئی بھی جانور کا بچہ لے آئیں گھر میں, بکری کا لے آئیں, کسی کا بھی لے آئیں, اس کو آپ صرف کھانا دیتے رہیں, وہ بڑا خوش رہے گا, بڑا شاد رہے گا اور پلے گا بڑھے گا اور بالکل جوان ہو جائے گا. اور انسان کے بچے کو اکیلا رکھ کے دیکھیے, وہ جانور کا بچہ, اب یہ انسان کے بچے کو دیکھیے, اکیلا رکھیے, کھانا بھی دیجیے, کسی کے کہنے میں رکھ دیجیے, خود ایمان سے بتائیے خوش و گرم رہے گا, شاد رہے گا نہیں رہے گا نا؟ تو جانور اکیلا رہ کے بھی خوش رہتا ہے, انسان سب کے ساتھ رہ کے خوش رہتا ہے. انسان سب کے ساتھ رہ کے خوش رہتا ہے. اچھا اب دیکھیے دوسری جانور کی کوالٹی. آپ اگر 100 جانور ہوں تو کوئی ان میں لیڈر ہوگا؟ کوئی ریبر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اور اگر 2000 ہو جائے تو تب بھی کوئی نہیں ہوگا. یعنی جانوروں کا ریبر کوئی نہیں ہوتا, جانوروں کا ریبر کوئی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ملک ہو اس کی آبادی 200,000 ہو, 210,000 ہو, فوراً ایک ریبر منتخب کر لیں گے. تو انسان اپنا ریبر بناتا ہے, جانور ریبر کوئی نہیں بناتا. دوسری کوالٹی ہوگی. اب مذہب میں ہم جانوروں کی طرح لائف بسر کرنا چاہتے ہیں. اب بتائیے اسلام پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 آدمی بھی سفر پہ جائیں نا تو ایک کو اپنا ریبر معین کر لیں, لیڈر, ایک کو لیڈر معین کر لیں. ایک ہے ایسٹ کو جانا ہے, دوسرا ہے ویسٹ کو جانا ہے. تو آپ بتائیے کہ کہیں پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ تو کہا 3 آدمی بھی جائیں سفر پہ تو ایک کو لیڈر منجن کر لیں, وہ کہ اس وقت کھانا کھانا ہے, اس وقت سفر کرنا ہے, اس وقت ایسے کرنا ہے, تو اس کے مطابق ہم لیجیے. تو جو رسول میسج دے کہ 3 آدمی بھی اپنے اندر ایک لیڈر منجن کریں, تو آپ ایمان سے بتائیے 3000 کی کمیونٹی آپ کے اونٹاریو میں رہتی ہے یا 3 سے زیادہ ہی ہے, ان کا ریبر کون ہے؟ 3000 میں ہی 3000 بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میں بڑی مادر سے کہتا ہوں, انسانوں کی کوالٹی یہ ہے کہ ایک رابر ہوتا ہے, جانوروں کی کوالٹی کچھ نہیں ہوتا. اب 2 جانور آئے آپس میں لڑ دیے, کون چھڑائے گا؟ کوئی چھڑانے والا نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی نہیں ہے. اچھا آپ ٹوٹو والوں کا آٹو والوں سے اختلاف ہو جائے, ایمانداری سے بتائیے کہ اختلاف حل کرنے والے ہیں یا نہیں ہے نا؟ تو یعنی انسانوں کی لائف یہ ہے کہ اوپر ہے دیتا ہے, کوئی انسانوں کی لائف میں کوئی ہے دیتا ہے, جانوروں کی لائف میں کوئی اوپر کچھ نہیں ہوتا. تو آپ بتائیے میرے سینٹر کا آپ کے سینٹر سے اختلاف ہو جائے, ہو سکتا ہے نا؟ ہو گئے میں میرے سینٹر کا آپ کے سینٹر سے اختلاف ہو جائے تو حل کرنے والا کون؟ کوئی نہیں. یہ تو جانوروں کی لائف تھی, یہ تو جانوروں کی لائف تھی, ان میں کوئی حل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, انسانوں میں تو حل کرنے والے ہوتے ہیں. تو مذہب میں ہم جانوروں کی طرح رہنا چاہتے ہیں, دنیا کے اندر ہم انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں اب آپ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہو, آپ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہو؟ ایک اصول پوری دنیا کے اندر, ایک واحد لیڈر, ایک پوری دنیا کے اندر ایک اصول. جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان میں دیکھیے کتنے لیڈر جب جو سیٹ کے اوپر ہے, ایک یہاں دیکھیے ایک ہر جگہ ایک ایک. آپ کے پاس کتنے لیڈر؟ کوئی ایک آبادی ہے. چھوڑیے ملکوں کے بعد چھوڑیے, آپ اپنی جاب میں دیکھیے, آفس میں دیکھیے, قریب ہو کے نوجوانوں سے بات کریں کہ آپ کے آفس میں ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے نا, اسی کے پاس پاور ہوتی ہے. آپ اور میں ایک ہی آفس میں کام کرتے ہوں, آپ کا اور میرا اختلاف ہو جائے تو کیا لڑتے ہی رہیں گے؟ ہمیشہ اوپر جائیں گے, وہ جس کو چاہے نکال دے, جس کو چاہے رکھے, جو کہے کر سکتا ہے. تو انسانوں کے پاس کوئی نظم و ضبط ہوتا ہے, کوئی اصول ہوتا ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے سینٹر کا اختلاف ہو جائے, وہ ایک ساتھ جمعہ پڑھا رہے ہیں ہم بھی پڑھا رہے ہیں, وہ بھی پروگرام کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, آپ کسی مشہور عالم دین کو لے آئے ہم ٹاپ کے لے کے آئیں گے. تو یعنی کوئی حل کرانے والا طریقہ کار کچھ نہیں ہے. تو یہ انسانوں کی لائف نہیں ہے. بڑے معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں, اب انسانوں کی لائف کیا ہے وہ بتا دوں اور آپ سے اجازت لے لوں. انسانوں کی, یہ جانوروں کی لائف, 3000 کی آبادی, کوئی ریپر نہیں, کوئی لیڈر نہیں, کوئی سینٹر نہیں. سینٹر ہے, آپس میں لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم. اب دیکھیے یہ انسانوں کی لائف کیا ہے. جو اسلام لائف دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 3000 بھی ہو تو ایک ریپر ہو, اور 3000 بھی ہو یا جتنے بھی ہوں ان کے درمیان ایک رہبر ہو. اس رہبر کو ہماری جو عربی کی اصطلاح ہے اس کے اندر کہتے ہیں ولی فقی, اس کو ہم کہتے ہیں ولی فقی. اور بات اصل میں یہ ہے کہ میں اختلافی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, کوئی اس بات کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے ولایت فقی کے نظریے کو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. ہندو بھی اس کو مانتے ہیں, کمیونسٹ بھی اس کو مانتے ہیں, خدا کو مانے یا نہ مانے, لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ ولی فقی کے نظریے کو مانتے ہیں. جیسے کہ تقلید سبھی جانتے ہیں, تقلید جو تقلید نہیں بھی کرتے وہ بھی تقلید کو مانتے ہیں, وہ کسی نہ کسی کی تو تقلید کرتے ہیں نا, یعنی وہ تقلید جو نہیں بھی کرتے نا وہ بھی مانتے ہیں. قیامت, کوئی بھی قیامت کا انکار نہیں کرتا, حتیٰ یہ کہ ہندو بھی قیامت کا انکار نہیں کرتا. اسلام کے قوانین ایسے ہیں کہ کوئی انکار نہیں کرتا, آپ اس لفظ سے انکار کرتے ہیں, اس عقیدے سے انکار نہیں کر سکتے. یہ اسلام ایسے میسج دیتا ہے. فطرت آپ کی پکار پکار کے کہتی قیامت, کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کیسے؟ ہندو وہ بھی انکار نہیں کرتا, وہ بھی کہتا ہے جب مرو گے تو دوبارہ جنم ہوگا. وہ جنم جنم کا قائل ہے, آپ ایک جنم کے قائل ہیں. آپ بھی کہتے دوبارہ اٹھو گے, دوبارہ آؤ گے, چاہے ادھر نہیں وہاں پہ, جیسے بھی آپ کا عقیدہ ہے. ہندو کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نیا جنم ہوگا, یعنی آپ نے ختم نہیں ہو جانا, وہ بھی اینڈ کے قائل نہیں ہے. ہندو بھی قیامت کو مانتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ اگر اچھے عمل کیے تو پھر بادشاہ بھی بن سکتے ہو, برے عمل کیے تو پھر لوگ بھی بن سکتے ہو. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن تھوڑے سے فطرت تو ان کی بھی کہتی ہے کہ دوبارہ جنم ہے. اب ولایت فقیہ کا نظریہ بھی ہر آدمی مانتا ہے, ہر مذہب مانتا ہے. کمیونسٹ دیکھیں, اگر کمیونسٹ کی کوئی جماعت ہے تو وہ کس کو پریفر کریں گے؟ کون ان کا پریزیڈنٹ ہو؟ کمیونسٹ ہو نا, یہی پریفر ہوگا نا, کمیونسٹ ہو. اور کمیونسٹ ہو اور کمیونسٹ ہوگا تو آشنائی بھی رکھتا ہوگا, یہی چیز ہے, اور ریفریز کی پاور بھی رکھتا ہوگا, یہی کوالٹیز ہے نا. کیوں جی؟ تو یہی تو ولایت فقیہ کا نظریہ ہے کہ ہندو, لیکن ہندوؤں کی اگر ایک جماعت ہے, ہندوؤں کی اگر ایک جماعت ہے تو کس کو پریفر کریں گے؟ شیعہ کو, یہی ہمارا ایک بندے. ایمان سے آپ بتائیے, وہ یہی کہیں گے کہ ہندو ہو, ہندو ہوگا تو ہندو کے مطلب پتا بھی ہوگا. تو یہی تو ولایت فقیہ ہے کہ شیعہ ہے تو ان کا ریپر بھی ایک شیعہ ہو. یہی تو اسلام کہتا ہے کہ آپ سب شیعہ ہیں تو ریپر بھی ایک شیعہ ہو. اس میں کون سی مخالفت کی بات آ گئی؟ ہندو اس نظریے کو مانے, کمیونسٹ مانے, ہم اس کے خلاف کریں؟ نہیں, ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم سب شیعہ ہیں تو ریپر بھی ایک شیعہ ہو. میں جہانی تمام عالم اسلام کی شیعوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک رہبر شیعہ ہو. اچھا, جب شیعہ ہوگا تو شیعت کے مسائل کے متعلق اس کو علم بھی ہوگا, اس کو آپ فقیہ کہتے ہو. یعنی اگر شیعت کے متعلق اس کو علم ہو, مذہب شیعت کے متعلق, اس کو آپ عربی میں فقیہ کہہ دیتے ہو, تو وہ بن جاتا ہے ولایت فقیہ. اگر آپ اس کا ترجمہ نہ کریں تو ہر کہتا ہے کہ ہندو بھی کہیں گے ہمارا ایک سرپرست ہو, جو رہبر ہو وہ سرپرست ہو. سرپرست کو ہم ولی کہتے ہیں, اور جو اس کے متعلق معلومات رکھتا ہے اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں, اس کو ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں. یعنی ولایت فقیہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی مذہب اس کا انکار کرے, کوئی مذہب انکار کر ہی نہیں سکتا. ہر ان کی فطرت کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے. ہندو بھی کہتے ہیں کہ ان کا رہبر ہندو ہو, اس کے متعلق آشنائی ہو. تو شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا رہبر بھی ایک شیعہ ہوا, اس کے متعلق اسے آشنائی ہو. رہبر ہوگا تو اسے ولی کہتے ہیں عربی میں, یہ جو آشنائی ہوگی اسے فقیہ کہتے ہیں, اسے ولایت فقیہ کہتے ہیں. اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. اچھا دیکھیں ولایت فقیہ کے بھی ہم قائل ہو گئے. اب دیکھیے کہ یہ آپس میں ہم جب لڑ پڑے, برمپٹن ہمارے مساغا برمپٹن میں تو بہت اختلافات ہیں, یہاں کا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو سارے ولایت فقیہ کے قائل جتنے بھی تشریف فرمائے سارے عقیدے کے اور پکے ہم ہی ٹھیک. تو اب آپس میں لڑ پڑے تو اب کیا ہوگا؟ کوئی ولی فقیہ نے چھلانگ لگا کے تو نہیں آ جانا یہاں سے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے پرابلم کیا ہے, پرابلم کیا چیز ہمارے درمیان. ہم حوابیوں کا نظریہ رکھتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. کیا ہمارا یہ طریقہ کار حوابیوں کا طریقہ کار سنیے, مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. اور اگر ہم نے کہہ دیا کہ رسول مدد کرتے ہیں یا کسی بھی واسطے کے ساتھ, کرنے فقط اللہ, وہ وسیلے کے منکر ہیں, وہ اللہ کی مدد کو بغیر وسیلے کے مانتے ہیں, تو پرابلم ہماری بھی یہی ہے کہ ہم ولایت فقیہ کی ولایت کو بغیر کسی وسیلے کے مانتے ہیں. تو دوستوں کو نوجوانوں کو بات واضح ہو رہی, ہم بھی ولایت فقیہ کے نظریے کو بغیر وسیلے کے مانتے ہیں. کیسے؟ وہ ولی فقیہ امام خمینی ہو یا سید علی خامنہ ہو یا کوئی بھی بزرگ ہو, تشریف فرما ہو, ہمارے ہوئے آپس میں لڑائی جھگڑے تو کیا ہوگا؟ تو ہم نے جو عدالت میں جانا ہے وہ تو کسی اور کی جانا ہے نا. نہیں یقین آتا تو دیکھ لیں جا کے جو کیس ہمارے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ ولی فقیہ کے نظریے کا حامی ہو جانا تھی, کوئی بات نہیں بنتا دوستو. آپ دیکھیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ دیکھیے ہمارے جو سینٹروں میں اختلافات ہوئے کن کے پاس کیا گیا ہے؟ کوئی جب آپ کا سرپرست نہ ہو تو پھر جانا چاہیے وہاں پہ, تو آپ کے کہتے ہیں کسی اور کے پاس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت فقیہ کو ماننے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ وہابیت کا ہے. وہابیت وسیلے کے قائل نہیں ہے, ہم ولایت فقیہ کے ولایت میں کسی وسیلے کے قائل نہیں ہے. تو اب مجھ سے سنیے اور اجازت دیجیے مجھے, کیا وسیلہ کیا ہے؟ کہ وہ عالم دین جو آپ کے اونٹاریو کے اندر رہتا ہے اس کا ماضی بے داغ ہے, سیاست جہانی سے بھی اس کی آشنائی ہے, مذہب سے بھی اس کو علم ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جان پرسوز, یہی تو رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے. کہ وہ اب سنیے, وہ عالم دین جو نگاہ بلند رکھتا ہے, اپنے سینٹر کی نہیں سوچتا کہ میرا سینٹر کامیاب ہو جائے, یہی کوئی ٹاپ کا عالم بلا لے. نگاہ بلند, سخن دل نواز, گفتگو کرے خطیبوں کی بڑے اچھے انداز میں, جان ہے پرسوز, کہیں ہو مشرق میں, کہیں ہو مغرب میں, کوئی شیعہ مارا جائے سڑک پہ یہاں پر, تو ایسا فرد ہو تو ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ اس کی بات کو مانیں. میں بتاؤں, ہم سب کے اوپر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے واجب ہے کہ اس کی بات کو مانیں. اگر بالفرض دو سینٹر بنتے ہیں, اگر وہ کہہ دے کہ یہاں نہیں جانا آپ نے, تو پھر بتائیے کہ ہم جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ اگر وہ کہہ دے حرام ہے تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس پاور ہے یا نہیں ہے, ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. دیکھیں امام خمینی نے جب کعبے کی بات ہوئی تو وہاں پہ برات اور مشرکین نہیں ہونے دی, تو امام خمینی نے 10 سال تقریباً حج روک دیا. وہ ہے اللہ کا گھر, یعنی رہبر کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ دیکھیں گے اگر مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس سے کچھ دیر کے لیے روک دے. اسی طرح سے اس کے جو نمائندہ ہے وہ عالم دین جو ولایت فقیہ کا حامی ہے, جو اس کا مددگار ہے, جو جہانی سیاست سے آشنائی رکھتا ہے, جس کے اندر رہبریت کی پاور بھی ہے, جو دنیا کا لالچی نہیں ہے, جس کی نگاہ بھی بلند ہے, جس کا سخن بھی دل نواز ہے, جو جانے پر سوچ رکھتا ہے, اگر وہ کسی سینٹر سے منع کر دے تو ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ وہاں نہ جائیں. اور بالفرض میں آپ کو بتا دوں کہ مقابل میں جو سینٹر ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, مجھے سینٹر سے غرض نہیں ہے, میں تو ایک آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں, کسی بھی چیز سے منع کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بھی مقابل میں چیز ہو ٹھیک, وہ ان کا عالم دین بڑا متقی پرہیزگار, دیکھیں اب میری بات کو آپ دیکھیں, یہ نہیں کہ شیعہ ہو کے سنی ہو کے یا اس نظریے کے حامی ہو کے, ایک یعنی نیوٹرل انسان ہو کے سنیے اور اس پر فیصلہ کیجئے. مقابلے میں کوئی سینٹر ہے, یہ میرا سینٹر ہے, دو سینٹر ہیں,
وہاں کا عالم دین متقی پرہیزگار اور بہت بڑا عالم, ادھر کا عالم بھی متقی پرہیزگار اور بہت بڑا عالم, تو آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ یہاں ضرورت ہے کہ ایک بڑا رہبر ہو یا نہیں ہو, وہ بھی عالم عادل, یہ بھی عالم اور یہ بھی عادل, وہ بھی متقی اور پرہیزگار, یہ بھی متقی اور پرہیزگار, اب بھی بڑے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اختلاف نہیں ہو سکتا, اور خدا کی قسم اختلاف ہو سکتا ہے. نہیں بتا دیتا ہوں آپ کو, اختلاف ہو سکتا ہے, سمجھیے کہ ایک اللہ ادھر رہبری کرے ایک اللہ ادھر, اب عالم سے بڑھ کے تو بہت ہیں لیکن اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں میں آپ کو جو دلیل دوں گا ایسے نہیں, میرے بھائی نے جو بات کہی ان کی بات کو بھی آپ رکھیے, دیکھیں ان کی بات کو بھی آپ سنجش کیجیے اور میری بات کو بھی جو صحیح ہو اس کی بات ماننا, یہ کہ جو میں کہوں دن ہے تو آپ کو دن ہے, رات ہو تو رات ہے, ایسی باتوں کو میں حامی نہیں ہوں. دیکھیں اگر قرآن, اب قرآن سے دلیل سنیے, ایک وہاں پہ اللہ ایک یہاں پہ اللہ, دو سینٹروں کو چلانے والے دو اللہ, اب فساد ہوگا یہ نہیں ہوگا؟ اب قرآن کیا کہتا ہے, لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات کو چلانے والے دو اللہ ہوتے تو فساد ہو جاتا, ایک یعنی اس کائنات کو چلانے والے دو اللہ ہوتے تو فساد ہو جاتا, مشرق ایک اللہ چلاتا مغرب ایک اللہ چلاتا تو فساد کیا ہوتا؟ دونوں ہی عادل ہیں, دونوں ہی رحمان ہیں, دونوں ہی رحیم ہیں, دونوں متقی ہیں, دونوں ہی پرہیزگار ہیں, دونوں ظالم نہیں ہیں, اختلاف کیسے ہوتا؟ نہیں, دو کا ہونا ہی اختلاف کا سبب ہے. یہ دو اللہ بھی ہوں بھائی, دو عالم نہیں, دو متقی نہیں, تو جہاں دو عالم ہوں ان کا کوئی رہبر نہ ہو, جو سینٹر ہو ان کا کوئی رہبر نہ ہو, جو جہاں دو مومنی ہو ان کا کوئی اوپر نہ ہو, تو اختلاف ہوگا یہ نہیں ہوگا؟ دو اللہ ہو تب بھی اختلاف ہو جاتا ہے, تو اللہ سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا, تبھی تو اختلاف ہے. اگر اللہ بھی ہوتے تب بھی اختلاف ہوتا, یعنی دو کا ہونا رہبر ایک, ہمیشہ رہبر ایک. دوستو پریکٹیکل لائف میں آئیے, یہ تھیوری چھوڑیے, یہ تقریروں کی بات ختم کیجیے, پریکٹیکل میدان میں, یہ نہیں ایک بات تقریر سنی اگلے دفعہ پھر سن لے اور کام کچھ بھی نہیں کرنا, یہ نہیں. آپ کے تمام سینٹروں کا ایک رہبر ہونا چاہیے, اور رہبر آپ کو پتا ہے کون ہونا چاہیے, وہ جس کا سخن دل نواز ہو, جس کی جان پرسوز ہو. ہمارے سینٹر میں اور آپ کے سینٹر میں اختلاف ہو جائے گا تو کیا ہے, مومنین تو میرے ساتھ بھی بہت آ جائیں گے, پیسے دیں گے میں سینٹر میں ڈالوں گا, لیکن سینٹر نہیں ہوگا, وہ دونوں کی مسجد ہوگی, وہ اسلامی جگہ نہیں ہوگی. آپ کے تمام سینٹر ایک لڑی میں پروئے جانے چاہیے, ان کا ایک ہیڈ ہو, پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کامیابی حاصل کیسے نہیں ہوتی. اتحاد میں ہمیشہ کامیابی ہے, اختلاف میں ہمیشہ ناکامی ہے. کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا. دیکھیے جی, میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی ہمارے آیت الاعظام ہیں یا علماء کرام ہیں, سب ہمارے چاند اور تارے کی مانتے ہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, اور بلا تقصیر یہ نہیں کہ ایک کو ہٹا دی ایک کو گرا دی, یہ کوئی چکر نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ ہمارے یعنی جو اسلامی سیاست ہے اس سے آشنائی یہ ہے کہ اگر 300 مجتہدین ہیں, ٹھیک, تو اب ان کے اوپر بھی تو کوئی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اگر کہ ہر کہیں میں مجتہد ہوں, ہر کہیں میں بڑھاؤں, تو بات نہیں ہوتی, ٹھیک. اب ایون یہ کہ 300 اللہ بھی ہوں تو اختلاف ہے, دو اللہ بھی ہوں تو اختلاف ہے, 600 بڑھ جائیں تو پھر اتمن اختلاف ہوگا نا. تو 300 اگر مجتہد بھی ہیں تو ان کا بھی ایک ہیڈ ہے. حتیٰ یہ کہ اگر ایک سٹی میں 50,000 مجتہد بھی ہیں, یہ نہیں کہ بغیر ہٹ کے چلے گی, نہیں. عقل آپ کی یہ کہتی ہے, آپ کا پاک ضمیر یہ کہتا ہے کہ ان کا بھی ایک رہبر ہے, اسی کو ہم ولی فقیہ کہتے ہیں. یہی نظریہ ہے کہ اگر 5 اس وقت ہمارے کمبھ کے اندر تقریباً 300 یا 500 کے درمیان مجتہدین پائے جاتے ہیں, لیکن اگر یہ 300 یا 500 کے درمیان مجتہدین ہر مجتہد اپنی نظر پہ عمل کرے اور اپنی ہی رہبریت کرے, تو آپ بتائیے کہ ایران جو کہ ترقی کر رہا ہے, جتنی بھی کر رہا ہے, آپ دیکھیے اتنی بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی آپ کی عقل کبھی بھی فیصلہ نہیں دے گی کہ جی ایران بہت ترقی کر دے گا اگر ہر مجتہد رہبر بن جائے. وہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں, ایک شخصی مسائل کو بیان کرنا, ایک سیاسی اور اجتماعی مسائل کو بیان کرنا. جیسے آپ نے جو نام لیے, ان میں سے جو بھی شخص ولی فقیر نہیں ہے, یہ کیا کریں گے, یہ آپ کے شخصی مسائل کو بتائیں گے کہ سر آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے, آپ نے وضو اس طریقے سے کرنا ہے, آپ نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ اس طریقے سے کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ یہ ایسے کرنا ہے, آپ نے یہ ایسے کرنا ہے, شخصی مسائل آپ کے. اور جو رہبر ہے وہ ان مسائل پہ ڈسکس نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو صرف اس کے خاص بندوں کے لیے وہ بات ہے, آپ سب کے لیے نہیں ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس وقت ہمیں اس فلاں ملک سے رابطہ رکھنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ ہر مسلم کہہ دے گا 300 ہے کوئی کرنا چاہیے کوئی نہیں کرنا چاہیے, وہ عوام بھی خراب ہو جائے گی اور ناکام بھی ہو جائے گی اسی دن. تو 300 مسلم بھی ہیں وہ شخصی مسائل تو بتا سکتے ہیں لیکن اجتماعی مسائل کو بیان کرنے کا حق ایک کو ہے. اگر وہ کہہ دے کہ اس کا قتل واجب ہے تو کوئی مسلم مخالفت نہیں کر سکتا. اگر کہے کہ آج عید ہے تو جن کو چاند نظر نہیں دیا ہے ان کے لیے بھی عید ہے. اگر وہ کہے کہ آج اس سے جنگ واجب ہے تو واجب ہے. اگر کہ کعبے میں آج کے لیے نہیں جانا تو 10 سال بھی ہو کے نہیں جانا, مگر نہ کامیابی نہیں ہو سکتی. ایک رہبر ایک لیڈر جتنے بقیہ مجتہدین ان کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے, یعنی 1000 مجتہد بھی ہوں 500 بھی ان کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے کہ اپنے رہبر کی بات کو مانے. اور اس رہبر کی کوالٹی کیا ہمارے مذہب کے مطابق, ضروری نہیں کہ بہت بڑا ہی موقع میں نہیں آ جائے تو وہی رہبر ولی فقیہ ہو سکتا ہے, نہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. ایسے انسان تو مشکل سے پیدا ہوتے ہیں, بلکہ ایک انسان جس نے 5 سال 6 سال معمولی سے اسلام شیعت کے متعلق علم حاصل کر لیا ہے لیکن رہبریت کی کوالٹی اس کے اندر ہے, اس کے پاس سیاست جہانی کی کوالٹی ہے, تو وہ رہبر ہے شیعوں کا. اگر وہ پاور اس کے اندر رہبریت کی ضرورت ہے, اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے وضو کے مسائل میں بہت بڑا عالم ہو. وہ اگر وضو کے مسائل کا طریقہ اچھے طریقے سے جانتا ہے, وہ اگر نماز کے مسائل کا طریقہ اچھے طریقے سے جانتا ہے, لیکن اصل ضروری یہ ہے رہبر کے لیے کہ وہ دین سے آشنائی کے ساتھ ساتھ رہبریت کی کوالٹی بھی ہو. ہمارے اندر جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ کیا کہ افسوس کے ساتھ ہمارے جو بعض علماء کرام جن میں بھی شامل ہوں, مسلح کے متعلق تو بہت ایسا پتا ہے, لیکن اب الیکشن ہو رہے ہیں ان میں ووٹ کس کو ڈالنا ہے تو پتا کر لیں کسی اور سے جا کے. یعنی وہ اسلام جو مکمل ضابطہ جاتا ہے آپ نے اسے مسلح کے لیے ضابطہ جات بنا دیے. اسلام تو ہر ضابطے میں گفتگو کرتا ہے, وہ تو یہ بھی کہتا ہے واش روم میں جائیے تو اتنا یہ قدم رکھیے, باہر آئیے تو یہ قدم رکھیے. یعنی بالکل سیم اہل سنت والا نظریہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں کوئی الہی حکم موجود نہیں ہے, وہی ہم کہتے ہیں کہ یار سیاست میں کچھ نہیں ہے, ہم آزاد ہیں. میں نے بتایا کہ پریکٹیکل لائف ہماری یہ ہے کہ زندگی دنیا میں گزارتے ہیں انسانوں کی طرح, مذہب میں گزارتے ہیں جانوروں کی طرح. ٹھیک بھائی, جتنے بھی مجتہدین ہوں گے سب کی جو وہ بیان کریں گے وہ ذاتی اور شخصی مسائل ہوں گے, اجتماعی اور سیاسی مسائل ایک بیان کرے گا, سب بیان نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وحدت نظام نہیں ہو سکتی, نظام پھر درم برم ہو جائے گا. کوئی اور سوال؟ ویری گڈ, بہت اچھے بہت اچھے, میں بتا بہت اچھے بہت اچھے. دیکھیں جی, بات اصل میں یہ ہے کہ سوال بہت اچھا ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں. میں جو بات کہوں گا قرآن جی سے کوشش کرتا ہوں اس کو ریفرنس دوں تاکہ آپ کے لیے بات اتھینٹک ہو جائے, کلیئر ہو جائے بات. دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کے اندر اختلاف ہے اور اختلاف رہتا ہے, اس میں یہ نیچر ہے, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. بعض اوقات اختلاف کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے, بعض اوقات ذاتی وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے, تو دونوں غلط ہیں. ہاں اگر علمی اختلاف ہو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو علماء کرام ان میں آپس میں اختلاف ہے, ان میں آپ دیکھیے کہ ماضی کس کا بے داغ ہے, سب کے تو ماضی بے داغ نہیں ہے. اگر آپ, میں بھی یہیں پہ رہتا ہوں, میں یہیں کا ریزیڈنٹ ہوں, یہیں پہ میں کہتا رہوں گا آپ کے ساتھ ہی, مجھے عوام سمجھیے, میں مولانا نہیں ہوں. تو دیکھیے, ماضی کس کا بے داغ ہے, سخن کس کا دل نواز ہے, جان کس کی پرسوز ہے, نگاہ کس کی بلند ہے. یہ دیکھیے, رہبریت کی پاور کس کے اندر ہے. ایک ہے اپنا سینٹر نہیں چلا سکتا, ایک ہے کہ سینٹر اپنا یا دوسری جگہ پہ بھی نگاہ رکھے ہوئے ہے. یہ دیکھیں نا, پاک زمین اور ایک میں آپ کو سوال کی دیتا ہوں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح عالم دین کون ہے. مولانا صاحب یہ بڑی پرابلم پیش آ گئی ہے. میں کہا وہ کیا؟ کہنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح عالم دین ہمارا کون سا, ہم کس کو لیڈر مانے پتہ ہی نہیں چلتا, صحیح کون سا ہے ہمیں. بس سبھی ٹھیک ہے, سبھی نماز پڑھتے ہیں, سبھی روزہ رکھتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے. اچھا ان عالم دین نے کہا کہ یار بات اصل میں یہ ہے کہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے کا؟ پاکستان کے رہنے والا. کہا بتاؤ کہ انڈیا کا سب سے بڑا اداکار کون سا ہے؟ ہوگا پرابلم ہی کوئی نہیں یہ. اچھا کہا وہ جو اولڈ اداکار تھا جس کی عمر زیادہ ہے وہ کون ہے؟ یہ. ویری گڈ, بہت اچھے. کہا یہ سب سے ملکہ ترنم پاکستان کی کون سی؟ کہا یہ. اچھا ویسٹ انڈیز کا بولر سب سے اچھا کون سا ہے؟ کہا یہ. پاکستان یہ کیپٹن کو کون ہے؟ یہ فلاں یہ. ان کا کہ آپ یہ بتائیے کہ فلاں یہ. کہا کہ سارے گلوکاروں کے نام بھی یاد ہے, سارے ایکٹروں میں بھی پتا ہے اچھا کون ہے, سارے سیاستدانوں میں بھی پتا ہے, نہیں پتا تو عالم دین کا نہیں پتا. یعنی بولر دیکھے نہیں ہیں لیکن پتا ہے, وہ گلوکارہ دیکھی بھی نہیں ہے پتا ہے, وہ جو فوت ہو گیا اس کو دیکھا بھی نہیں لیکن پتا ہے کہ ترنم کا بادشاہ تھا. وہ عالم دین جو دیکھے ہیں ان کا پتا نہیں, جو سامنے ہیں ان کا پتا نہیں. تو وجہ کیا بات بھائی؟ میرے بات یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے پتا, یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بس دین کو بنایا ٹیم ہوٹل. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, دین کو ہم نے بنایا ٹیم ہوٹل. ٹیم ہوٹل کیا ہے؟ میں آتوا جب جاتا ہوں مجالس کے لیے یا آگے مجھے جانا پڑ جائے تو 8 تک کی گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے نا, تو اس میں سے تھوڑی دیر روک لیا ہم نے, پھر اسٹے کر لیا 4 گھنٹے, اسٹے کیا 4 گھنٹے کے بعد تھوڑی دیر روکا, پھر آگے چل پڑے, پھر 5 گھنٹے بعد روکا, پھر اسٹے کر کے چلے. اچھا ہمارا کیا, ہم نے بھی ٹیم ہوٹل بنایا. کیسے ٹیم ہوٹل ہوتے ہیں؟ کافی والا پیٹ آگے چل پڑتے ہیں. ہم نے کیا 12 مہینے ہوتے ہیں نا, تو ان میں 6 مہینے ڈرائیو کی زندگی گزاری, تو ماہ رمضان آگے تھوڑا اسٹے کر لیا, ماہ رمضان آگے تھوڑا سا اسٹے کر لیا. تو بڑے بارونوں کو جائے گا سب نے اسٹے کیا ہوا ہے. اچھا جب محرم ختم, ماہ رمضان ختم, شوال آ گیا, زندگی ڈرائیو لائف شروع ہوئی آپ کی, اور پھر آیا محرم اور سفر, اسٹے کر لیے تھوڑا سا, 2 مہینے اسٹے کیا, پھر الوداع الوداع کیا اور گڈ بائے, اور پھر آگے سفر شروع ہو گیا. یہ دین ان کو ہم نے بنایا ٹیم ہوٹل. ٹیم ہوٹل نہیں ہے دوستو, یہ آپ کے کھانے کی طرح آپ کو ہر وقت اس کی نیڈ ہے. تو دوستو میرے عزیزو, بات اصل میں یہ ہے کہ ہم کو پتا ہے یہاں اچھا عالم دین کون ہے, یہ تو چراغ تلے دے رہا ہے کہ ہمیں کہیں کہ ہمیں نہیں پتا لگتا. پتا ہے, 2 عالم دین دیکھیے, ان کے ماضی دیکھیے, بیدا کس کا ہے, لالچی کون ہے, بغیر لالچ کے کون کام کرتا ہے, خوف خدا کس کے اندر ہے, خوف خدا کس کے پاس نہیں ہے, یہ سب آپ کو پتا چل جائے گا. بسم اللہ بھائی, بسم اللہ. ویری گڈ, بسم اللہ, بہت اچھے, بہت اچھے. دیکھیے جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا, پہلے میں ویسے جواب دے دیتا ہوں, پھر کوشش کرتا ہوں قرآن جی سے جواب دیا جائے اس کا. دیکھیں جی, جو عالم دین کے لیے ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ جو فرض کریں کہیں بھی میں نماز پڑھا رہا ہوں, میرے جیسے گناہ گار کوئی بھی پڑھا رہا ہے نماز, اور آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ روکے کہیں یار یہ مولانا صاحب عادل ہے نہیں عادل, یہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے. آپ کو ضروری نہیں اتنی لمبی تحقیق کریں, اگر 10 آدمی پڑھ رہے ہیں تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہاں, اور ایک چیز میں نے بتایا نا آپ کو, کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں اور آپ نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تو آپ اس کی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ قرآن جی سے یہ ایک بات سنیے, میسج فرمایا پروردگار نے سورہ حجرات میں, یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یکتب بعضکم بعض. پروردگار نے فرمایا کہ اے صاحبان ایمان, اجتنبوا کثیرا من الظن, اکثر گمانوں سے بچو. یہ جو ہم لگاتے ہیں ٹیوے, آئیڈیے, یہ مولانا صاحب دیر سے میں نے فون کیا, دیر سے اٹھے ہیں, اتمن نماز ادا کی ہے, یہ آئیڈی ہے, یہ داڑھی چھوٹی ہے, حتمن محرم کے بعد یہ کلین شیو کرا دیتے ہیں. آئی ڈی آپ نے دیکھا نہیں ہے, یہ ادھر کھڑے تھے حتمن ادھر جاتے ہیں. کوئی بھی آئیڈیا, یعنی اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے بچو, یہ غلط آئیڈیا سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا, آمنوا کون, مومن کون, ہم سب سے خطاب ہے, کسی دوسروں سے نہیں. اجتنبوا کثیر من الظن, ظن سے بچو, یعنی گمان سے بچو, یہ آئیڈیا لگانے سے بچو, ٹیڑھے چ لگائے جاتے ہیں. ان بعض ظن اسم, کچھ بعض آئیڈیا تو آپ کے صحیح ہوتے ہیں لیکن بعض تو گناہ ہوتے ہیں, اس لیے سب سے بچو کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور فرمایا ولا تجسسوا, اور تجسس نہ کرو. دیکھو یہ تو فنا کر دے گا معاشرے کو کہ اگر آئیڈیا لگاتے رہے ہائی کے بارے میں, اور تجسس نہ کرو. تجسس کیسے, کہ ہاں یہ بتائیے ان کی بیٹی کی شادی کہاں ہوئی, آپ کو کیا تعلق ہے اس عالمین کی بیٹی کی شادی کہاں ہوئی, وہ سادات نے کی غیر سادات نے کی, وہ غیر سادات نے کر دی, یہ آپ کو چکر, اس میں کیا بات ہے. تجسس نہ کریں کسی کے ذاتی پرسنل معاملے میں, آپ نہ دخالت دیں, ذاتی ہے وہ جیسے بھی وہ لائف بسر کر رہا ہے, تجسس نہیں آپ اسے کریں. والا تجسس والا یک تب باز کو بازا, اور اگر ایک آدھی غلطی ہاتھ میں آئی گئی تو اس کو آگے نہیں بڑھاؤ, غیبت نہ کرو. غیبت وہ جو یعنی گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے, اس کو آگے نہیں بڑھاؤ. پہلی بات آئیڈیا نہیں لگاؤ, دوسری بات تجسس نہیں کرو, تیسری بات اگر تجسس سے آئیڈیا لگانے سے اگر کوئی گناہ اس کا ہاتھ میں آئی کیا ہے, اگر دل فرض پتہ لگے کہ جی میں صبح کی نماز نہیں پڑھتا, دل فرض آپ کو پتہ لگ جائے میں نہیں پڑھتا, اور اب آپ کے لیے یہ میرا گناہ ہے, ٹھیک ہے, گناہ نے کبھی رہنے سے میں نہیں پڑھتا فرض کریں, اور آپ کو پتہ لگ گیا, فزیکل لائف میں مثال دینا آپ کو, تو اب آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ آگے بتائیے, اس کو کہتے ہیں غیبت. اور اگر آپ اپنے پاس آئیڈیا لگا دیں, اسے کہتے ہیں تومت, تومت سے بھی بچایا گیا, غیبت سے بھی بچایا گیا. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ.
میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ حقوق العباد کو کوئی نہیں پڑھا تھا جو آپ نے ابھی گفتگو کروائی ہے, ابھی جو آپ نے گفتگو کی تھی حقوق العباد میں سے ہے یا حقوق الانسان, لیکن مولانا جتنے پڑھاتے ہیں وہ حقوق اللہ پڑھاتے ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ کرو, حج کرو, کراؤ, حقوق العباد کوئی نہیں پڑھاتا. تو یہ گمان کرنے والوں کو سزا کیوں ملتی ہے جبکہ ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں؟
بہت اچھے,
95% قرآن میں حقوق العباد ہے, 5% حقوق اللہ ہے.
میں بہت اچھا انہوں نے کوشچن کیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بات ہے کہ کہنے لگے کہ علماء کرام حقوق العباد پڑھاتے ہیں, نہیں پڑھاتے, حقوق اللہ پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں نماز پڑھو, روزہ رکھو, آپس میں کچھ باتیں نہیں ایسی کرتے. تو بات اصل میں کیا ہے, بات اصل میں میرے دوستو یہ ہے کہ کبھی آپ کسی عالم دین کے پاس گئے کہ سر یہ ہمیں بتائیے اسلام کے متعلق, بتائیے, آپ کبھی گئے ایمان سے جتنے نوجوان بتائیے کہ ہمیں اسلام کے متعلق بتائیے, ہوتا کیا ہے ممبر پہ لے آئے ان کو, انہیں تقریر کرا دیں گھنٹہ, بس ایک منٹ بات سنیں, یہ ممبر پہ جائیں ایک گھنٹہ تقریر کرا دیں, ختم ہوگی بات. یہ طریقہ کار نہیں ہے, یہ تو ایک اجتماعی طریقہ کار ہے. آپ کا اسکول اس طرح سے چلتے ہیں, کبھی بھی کسی ٹیچر کو پڑھا دیا, کبھی بھی دل کیا کسی ٹیچر کو لے آئے, بچوں کے اگر 50 بچے کھڑے کر دیے کہ نہیں پڑھا دیں ان کو, کبھی کوئی اسکول ایسا چلتا ہے؟ یہ آپ کے بچے نہیں پڑھ سکتے اگر اس طرح سے کریں گے دنیاوی کاموں میں, کہ آپ مسلسل اس کو بھیجیں گے پھر کہیں گے ہاں یہ بچہ پڑھا ہے. تو آپ دین میں یہ کام کرتے ہیں تو دنیا میں بھی جب یہ کام کریں تو پھر بچہ کوکل ابا سیکھے گا. آپ دنیا میں دین کے اندر یہ کام کریں, بچے کو کسی عالم دین کے پاس بھیجیں یا عالم دین سے کانٹیکٹ کرائیں. اب میں چاہتا ہوں کسی نوجوانوں کو بتاؤں اسلام کیا ہے, لیکن بچے آتے ہی نہیں. اگر کوئی نوجوان آئے میں یہاں پہ آ کے ان کے گھر جا کے, جہاں بھی دو ہوں ایک انہیں بتاؤں گا. تو یہ بات ہے, ایک تو وہ بھی ان کی کوتاہی ہے لیکن ہماری بھی کوتاہی کہ ہم نہیں کرتے. اللہم صل علی محمد وآل محمد.